الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا باب بر الأم. وبه قال حدثنا أبو عاصم عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه قلت يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قلت من أبر؟ قال أمك. قلت من أبر؟ قال أمك. قلت من أبر؟ قال أباك ثم الأقرب فالأقرب. یہ باپ قائم کیا ہے انہوں نے ماں کے ساتھ حسن سلوک کے سلسلے میں. ویسے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے سلسلے میں اگلا باپ قائم کیا تھا. اب ماں باپ ہر ایک کے لیے الگ الگ باپ قائم کر کے اس کی اہمیت بتلانا چاہتے ہیں کہ گویا ماں کے ساتھ حسن سلوک کا خصوصی اہتمام کیا جائے. یہ حضرت بہز بن حکیم اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل فرماتے ہیں. قلت یا رسول اللہ من ابر؟ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں. قال امک، کہ اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کی خدمت کرو. انہوں نے پھر یہی سوال کیا کہ میں کس کی خدمت کروں، کس کے ساتھ حسن سلوک کروں. تو پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ اپنی ماں کے ساتھ. یہ کہتے ہیں میں نے پھر تیسری مرتبہ پوچھا کہ میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں، خدمت کروں. تو تیسری مرتبہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی ماں کے ساتھ. پھر چوتھی مرتبہ انہوں نے پوچھا کہ میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں، کہا اپنے ابا کے ساتھ. ثم الاقرب فالاقرب، اس کے بعد جو جتنا زیادہ قریب ہو اس کے مطابق اس کے ساتھ بلائے کا اور حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے. تو بس دیکھو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماں کے ساتھ حسن سلوک کی بار بار تاکید فرمائی. اب یا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے کی تربیت میں ماں جتنی مشقت اور تکلیف اٹھاتی ہے باپ نہیں اٹھاتا، حمل کی تکلیف ماں برداشت کرتی ہے، بچہ جننے کی تکلیف وضع حمل کی وہ بھی ماں برداشت کرتی ہے، اس کے بعد دودھ پلانے کی زحمت اور مشقت وہ بھی وہی اٹھاتی ہے، اور جب تک کہ وہ اپنی ماں کی خدمت اور ماں کے تعاون سے مستغنی نہیں ہوتا، بڑا نہیں ہو جاتا، اس قابل نہیں ہو جاتا کہ اپنی ضرورتیں خود پوری کرے، وہاں تک ماں اس کا پورا خیال کرتی. اور اس کے بعد آگے کا جو تعلیم و تربیت کا مرحلہ آتا ہے اس میں ماں باپ کے ساتھ شریک رہتی ہے آخر تک. تو گویا اس کے معاملے میں ماں نے جتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں باپ نے نہیں اٹھائی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماں کے متعلق زیادہ تاکید فرمائی. اور بعض حضرات یہ بھی فرماتے ہیں کہ ماں چونکہ گھر کے اندر رہتی ہے، وہ پردے میں ہوتی ہے، اس کے ساتھ کیا معاملہ اولاد کی طرف سے ہو رہا ہے لوگوں کو اس کا پتہ نہیں چلتا، اس کے برخلاف باپ جو ہے وہ باہر ہوتا ہے، اگر باپ کے ساتھ کوئی بدسلوکی کرے گا، نافرمانی کا معاملہ کرے گا تو سارے لوگوں کو اس کا پتہ چل جائے گا، ہو سکتا ہے کہ وہ لوگوں کی شرم کی وجہ سے اور ان کی طرف سے کہیں اس کو جو ہے ڈانٹ ڈپٹ نہ ہو، اس کی گرفت نہ ہو، اس کے اوپر تنقید نہ ہو، اس ڈر سے، اس سے بچنے کے لیے باپ کے ساتھ تو اس نے سلوک کر لے لیکن ماں کے ساتھ نہ کرے کہ وہاں کسی کو پتہ نہیں چلتا. بعضوں نے اس کی وجہ یہ بھی بتلائی کہ چونکہ باپ تو سخت ہوتا ہے، اگر اس نے نافرمانی کی، بدسلوکی کی تو وہ تو اس کی خبر لے گا ڈنڈے سے، ماں جو ہے وہ بیچاری مارنے سے رہی، وہ تو اس کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کر سکتی. اس لیے عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ماں کے ساتھ نافرمانی اور ان کے ساتھ بدسلوکی کی اولاد باپ کے مقابلے میں زیادہ جرأت کرتی ہے، کہ اگر اس کے مزاج میں شر ہے، کمینہ پن ہے، تو ماں کے ساتھ جلدی سے بدسلوکی کرے گا باپ کے مقابلے میں. اس لیے ماں کے حقوق کو ذرا زیادہ اہمیت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. اور بعضوں نے یہ بھی کہا کہ ماں جو ہے باپ کے مقابلے میں زیادہ حساس ہوتی ہے اور اپنی کمزوری اور طبیعت کی نرمی کی وجہ سے جب اولاد کی طرف سے اس کے ساتھ نافرمانی کا معاملہ کیا جائے گا، بدسلوکی ہوگی، تو اس کی طبیعت باپ کے مقابلے میں جلدی متاثر ہوگی اور وہ ہو سکتا ہے کہ بد دعا یا جملہ زبان سے نکال دے. اس لیے ماں کے ساتھ اس نے سلوک کو باپ کے مقابلے میں زیادہ موقت قرار دیا کہ بھئی اس کا زیادہ اہتمام ہونا چاہیے، کہ ان کی خدمت بھی. اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ خدمت اور انعام کے اعتبار سے، داد و دہش کے اعتبار سے ماں کے ساتھ ذرا زیادہ سلوک کیا جائے، یعنی خدمت زیادہ ماں کی جائے، پیسے یا اور کچھ لینے دینے کا، ہدیہ کا دینے کا معاملہ ماں کے ساتھ زیادہ کیا جائے، اور اطاعت و فرما برداری اور ادب و احترام کے اندر باپ کو ماں کے مقابلے میں ترجیح دی جائے. تو بہرحال یہ روایت لا کر کے بتلایا کہ ماں کا حق جو ہے باپ سے تین گنا ہے، خدمت کے اعتبار سے اور اس نے سلوک کے اعتبار سے. اسی لیے اس میں جو ہے بڑی تاکید فرمائی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. روایتوں میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے علقمہ، اور ان کی وفات کا وقت قریب آیا، زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے. ان کی بیوی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کہلوایا کہ آپ کے صحابی علقمہ موت کا وقت قریب ہے، زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوتا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا لوگوں سے، اس کے والدین ہیں؟ تو کہا ماں ہے، والدہ ہے، باپ تو ہے نہیں، اور ماں ناراض ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہلوایا اس کی ماں پر کہ مجھے تجھ سے کچھ بات کرنی ہے، تو یہاں آتی ہے یا میں آؤں؟ تو اس نے جواب میں کہلوایا کہ اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں آپ کو کیوں زحمت دوں، میں ہی حاضر ہوتی ہوں. چنانچہ وہ بڑھیا آئی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا اس سے بیٹے کے متعلق، کہا میرا بیٹا بڑا نیک ہے، نمازی ہے، روزہ رکھتا ہے، تہجد کا پابند ہے، لیکن اپنی بیوی کے مقابلے میں میری نافرمانی کرتا ہے، اس لیے میں اس سے ناراض ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی معاف کر دے اس کا قصور، اپنی ناراضگی دور کر دے اس سے. کہا نہیں، میں نہیں ناراضگی دور نہیں کرتی، معاف نہیں کرتی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ بلال لکڑیاں جمع کرو، آگ جلاؤ اور علقمہ کو اس میں ڈالو. اب لکڑیاں جمع ہونے لگی، بڑھیا نے دیکھا کہ یہ تو واقعتاً میرے بیٹے کو آگ میں ڈالا جائے گا. کہا اس نے پوچھا کہ میرے بیٹے کو آگ میں ڈالیں گے؟ حضور نے فرمایا ہاں، اللہ کے عذاب کے مقابلے میں ہمارا عذاب تو بڑا ہلکا ہے، خدا کی قسم جب تک تو ناراض ہے نہ اس کی کوئی نماز قبول ہے، نہ اس کا روزہ قبول ہے، نہ اس کی کوئی عبادت قبول ہے۔ تو اس بڑھیا نے کہا کہ میں آپ کو اور تمام مسلمانوں کو گواہ بناتی ہوں کہ میں نے اس کو معاف کر دیا۔ تو اس ساتھ انہوں نے صحابہ سے کہا، بھائی جاؤ دیکھو اس کی زبان پر کلمہ جاری ہوا یا نہیں۔ معلوم ہوا کہ ہاں کلمہ جاری ہو گیا اور کلمہ پڑھتے ہوئے موت آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تجہیز و تکفین، کہ اس کو غسل دو، کفن پہناؤ، اور آپ خود جنازے میں شریک ہوئے، جنازے کی نماز پڑھائی، اور فارغ ہونے کے بعد آپ نے صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مہاجرین اور انصار کی جماعت، جس نے اپنی ماں کی نافرمانی کی ہو اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام مسلمانوں کی لعنت، اور جب تک کہ ماں ناراض ہے اللہ بھی اس سے ناراض ہی رہے گا اور اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، تم میں سے کسی نے اگر اپنی ماں کو ناراض کیا ہے تو اس کو راضی کر لو۔ یہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو بہرحال ماں کے متعلق بڑی تاکید، ماں کی دعا کی وجہ سے آدمی کی زندگی بدل جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے معلوم ہو جائے کہ جنت میں میرا رفیق کون ہے۔ تو باری تعالیٰ کی طرف سے بتلایا گیا کہ فلانی بستی میں، فلانے بازار میں ایک قصاب ہے، گوشت بیچنے والا، کھاٹکی جس کو ہم کہتے ہیں، نوجوان، وہ تمہارا جنت کے اندر رفیق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لے گئے، ذرا ملے تو صحیح۔ مغرب کے قریب پہنچے، شام کو دیکھا ایک نوجوان ہے، دکان اپنی بند کر رہا تھا، بند کرتے وقت اس نے اس میں زمبیل میں گوشت کا ایک ٹکڑا ڈالا، دکان بند کی۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا، یا کسی مسلمان کو، مومن کو اپنے ساتھ کچھ روز مہمان بنا کر رکھنے کے لیے تیار ہو؟ تو کہا جی ضرور، آئیے۔ ابھی گئے، گھر پہنچ کر اس نے وہ گوشت پکایا، اس کے بعد جو ہے ایک زمبیل اتاری، اس زمبیل میں سے ایک بڑھیا بالکل ایسا جیسے کبوتر کا چوزا ہو، ایک دم کمزور نکالی، اس کو وہ شوربہ، اس کا سوپ پلایا، اس کے بعد جو ہے اس نے اس کے کپڑے یہ کر کے دھوئے اس کو، اور پھر پہنائے۔ وہ بڑھیا جو ہے کچھ بول رہی تھی، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے اس کان لگائے، معلوم ہوا وہ دعا کر رہی ہے، اللہ میرے بیٹے کو جنت میں حضرت موسیٰ کا رفیق بنا۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا نوجوان سے کہ یہ کیا قصہ ہے؟ تو کہا یہ میری ماں ہے، کمزور ہے، میں اس کی خدمت کرتا ہوں۔ کہا کہ خوشخبری سن لے، تیری ماں کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی ہے، تو میرا جنت میں رفیق ہے۔ حضرت ابو استاد ابو اسحاق شیرازی بڑے عالم گزرے ہیں، کسی نے خواب میں دیکھا کہ ان کی داڑھی جواہرات اور موتیوں سے مرصع ہے اور چمک رہی ہے۔ اس نے صبح کو وہ خواب ان کو بیان کیا کہ میں نے رات خواب میں یہ دیکھا کہ تم نے صحیح دیکھا، رات کو میں نے اپنی ماں کے پاؤں اپنی داڑھی سے جاڑے تھے، ان کی گردن، تو اللہ تعالیٰ ہی دے۔ تو بہرحال ماں کا معاملہ، آج کل جو ہے ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ جو ہے اس نے سلوک کے معاملے میں بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں، اچھے اچھے پڑھے لکھے بھی اس معاملے میں بڑی کوتاہی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ان کے حقوق کو پہچانا جائے اور ادنا سی گستاخی سے بھی اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کیا جائے۔ حدثنا سعید بن ابی مریم قال اخبرنا محمد بن جعفر بن ابی کثیر قال اخبرنی زید بن اسلم عن عطاء بن یساری عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ونہم انه اتاه رجل فقال انی خطبت امراتا فابت ان تنکحنی وخطبها غیری فاحبت ان تنکحه فغیرت علیها فقتلتها فهل لی من توبتی قال امک حیت قال لا قال تب الى اللہ عز وجل وتقرب الیه ما استطعت فذهبت فسالت ابن عباس لما سالت عن حیات امی فقال انی لا اعلم عملا اقرب الى اللہ عز وجل من بر الوالدین۔ حضرت عطاء بن یسار رحمت اللہ علیہ جو تابعی ہیں اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آدمی آیا ان کے پاس، اور آ کر کے اس نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ میں نے ایک عورت کو پیغام نکاح دیا، اس نے میرے ساتھ نکاح کرنے سے انکار کیا. کہ دوسرے آدمی نے اس کو پیغام نکاح دیا تو وہ اس کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہو گئی. کہا فقیر تو علیہا، مجھے بڑی غیرت آئی، میں نے پیغام نکاح دیا تو انکار کر دیا اور اس کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہو گئی. کہتے ہیں میں نے اس عورت کو قتل کر دیا مارے غصے. تو علی من توبتی، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تمہاری ماں زندہ ہے؟ تو کہا نہیں. پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تب اللہ عز و جل، اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرو، گڑ گڑاؤ، گریہ زاری کرو، وہ تقرب الیہم استطعت، اور جتنا بھی ہو سکے اللہ کی عبادت کر کے اس کا قرب اور نزدیکی حاصل کرو. اب یہ عطا ابن یسار کہتے ہیں کہ میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے پوچھا کہ آپ نے اس کو یہ کیوں پوچھا تھا کہ تیری ماں زندہ ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ ماں کے ساتھ حسن سلوک سے بڑھ کر کوئی عمل جو اللہ کی نزدیکی دلانے والا ہو میرے علم میں نہیں، اس لیے میں نے پوچھا تھا کہ اگر وہ کہتا تو میں اس کو یوں کہتا کہ ماں کی خدمت کر. تو بہرحال اس سے معلوم ہوا کہ یہ بہت بڑی نیکی ہے، ماں کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک جو ہے یہ اللہ کا سب سے زیادہ قرب دلانے والا عمل ہے. باب و بر الاب، اب یہ باپ کے ساتھ حسن سلوک کے سلسلے میں باپ قائم کر رہے ہیں عنوان. حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا وہیب بن خالد عن ابن شبرمۃ قال سمعت ابا ذر عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قیل یا رسول اللہ من ابر قال امک قال ثم من قال امک قال ثم من قال امک قال ثم من قال اباک. اسی طرح کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، پوچھنے والے نے پوچھا کہ میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ کہا اپنی ماں کے ساتھ. پھر پوچھا میں پھر کس کے ساتھ؟ کہا اپنی ماں کے ساتھ. پھر سوال کیا پھر کس کے ساتھ؟ کہا اپنی ماں کے ساتھ. پھر سوال کیا کہ اس کے بعد؟ کہا اپنے باپ کے ساتھ. بہرحال باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک کو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ ماں کے مقابلے میں کم رہا، اسی لیے یہاں لائے ہیں اس روایت کو. حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبداللہ قال اخبرنا یحیی بن ایوب قال حدثنا ابو ذر عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہم اتا رجل نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما تأمرونی؟ قال بر امک ثم عاد فقال بر امک ثم عاد فقال بر امک ثم عاد الرابعة فقال بر امک ثم عاد الخامسة فقال بر اباک. یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے پوچھا کہ آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں، کس چیز کی تاکید فرماتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کی خدمت کرو، ان کو راحت پہنچاؤ. اس نے پھر پوچھا تو آپ نے پھر یہی جواب دیا کہ اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو. اس نے پھر پوچھا تو آپ نے یہی جواب دیا کہ اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو. اس نے چوتھی مرتبہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی مرتبہ یہی جواب دیا کہ اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو. پھر پانچویں مرتبہ جب پوچھا تو کہا اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. باب و بر والدین وان ظلما، اب اس باب میں یہ بتلاتے ہیں کہ ماں باپ کی طرف سے اگر دنیاوی اعتبار سے کوئی ظلم اور زیادتی ہو تو بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان کی خدمت کی جائے. ان کی اس زیادتی کی وجہ سے اولاد کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان کے ساتھ بدلہ کی انتقامی کارروائی کرتے ہوئے حسن سلوک کرنا چھوڑ دے. احسن. حدثنا حجاج قال حدثنا حماد هو ابن سلمة عن سليمان التيمي عن سعيد القيسي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال ما من مسلم له والدان مسلمان يصبح اليهما محتسبا الا فتح الله له بابين يعني من الجنة, وان كان واحد فواحد, وان اغضب احدهما لم يرض الله عنه حتى يرضى عنه. قيل وان ظلما, قال وان ظلما. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کے ماں باپ مسلمان ہیں اور وہ اللہ کو راضی رکھنے کے لیے ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دو دروازے کھول دیتے ہیں, اور اگر ایک ہے ماں یا باپ اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تو جنت کا ایک دروازہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے. اور پھر فرمایا وَإِنْ أَغْضَبَ أَحَدَهُمَا, اور اگر اس نے ماں باپ میں سے کسی ایک کو ناراض کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس آدمی سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ ماں باپ میں سے جس کو ناراض کیا اس کو راضی نہ کر دیں. جب تک کہ وہ راضی نہ ہو جائیں وہاں تک اللہ راضی نہیں ہوگا. پہلے بھی گزر چکا ہے کہ اللہ کی رضا مندی باپ کی رضا مندی میں ہے. قیل وَإِنْ ظَلَمَا, پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول, یہ حضرت عبداللہ ابن عباس, ویسے یہ روایت مرفوع ہے, بے حقی کے اندر مرفوع بھی آئی ہے, کہ چاہے ماں باپ کی طرف سے زیادتی ہو اور ماں باپ کی اس زیادتی کی وجہ سے اس نے ناراض کر رکھا ہے, کہ ماں باپ کی طرف سے زیادتی ہو تو اس کے بعد بھی اگر بیٹے نے بدسلوکی کی اور اس بدسلوکی کی وجہ سے ماں باپ اس سے ناراض ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہی رہیں گے جب تک کہ ماں باپ راضی نہ ہو جائیں. اس لیے بہت اہم معاملہ ہے ماں باپ کا. باب لین الکلام لے والدین, ماں باپ کے سامنے بہت نرمی سے گفتگو کرنا, یعنی اس کی بھی بڑی تاکید آئی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ ولا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. قرآن میں ہے کہ ماں باپ کو ہوں بھی نہ دو. مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر اس سے کم درجے کا کوئی لفظ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اسی کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ بھی مت. ولا تنہرہما, ان کو جھڑکو بھی مت, جھڑکو بھی. روایتوں میں آتا ہے کہ اگر ماں باپ نے کوئی بات کہی اور بیٹے نے زبان سے کچھ نہیں کہا, خالی لمبی سانس لی, جس سے ان کی اس بات پر گویا ناراضگی کا اظہار مقصود ہے, تو اس کی بھی اجازت نہیں, اس سے بھی اللہ ناراض ہو جائے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, اور ماں باپ سے جو ہے محبت کی, بھلائی کی, اچھی بات کرو. تو یہاں نرم گفتگو کرنے کی تاکید آئی ہے. حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم قال حدثنا زیاد بن مخراط قال حدثني قیصرۃ بن میاس قال كنت مع النجدات فاصبت ذنوبا لا اراها الا من الكبائر. قیصرۃ بن میاس کہتے ہیں کہ میں نجدات, یہ نجدہ ابن عامر ایک خارجی تھا, اس کی جماعت کے لوگوں کو نجدات کہتے ہیں, کہ میں ان کی صحبت میں ان کے ساتھ ایک زمانے تک رہا, نجدہ ابن عامر کے رفقا کے ساتھ. تو میں نے ان کے ساتھ قیام کے زمانے میں کچھ ایسے گناہ کیے اور مجھ سے کچھ ایسی خطائیں سرزد ہوئی کہ لا اراها الا من الکبائر, کہ میں یوں سمجھتا تھا کہ یہ کبیرہ گناہ ہے. فذکرت ذلک لابن عمر, تو کہتے ہیں کہ بعد میں مجھے اپنی ان حرکتوں پر ندامت ہوئی اور میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے میں نے اس کا تذکرہ کیا کہ مجھ سے کچھ ایسی باتیں ہوئی ہیں. قال ما ہی, انہوں نے پوچھا کیا ہوا, کل تو کذا و کذا, یہ یہ, اور اندر تفصیل نہیں بتائی گئی. قال لیست ہذی من الکبائر, تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں فرمایا کہ یہ کبیرہ گناہ نہیں ہے, تم جو سمجھ رہے ہو کبیرہ گناہ نہیں. انتیس, کبیرہ گناہ تو نو ہیں, حدیث میں نو گناہوں کو کبیرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتلایا، الاشراک باللہ، ایک تو آدمی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، وقتل و نسمت، کسی کو ناحق طور پر قتل کرے، کسی کی جان لے، والفرار من الضعف، دشمن کے مقابلے میں میدان جنگ سے وہ فرار اختیار کرے، بھاگ جائے، بشرطے کہ اس کی تعداد دو گنی سے زیادہ نہ ہو. اگر مثلا اس کی تعداد دو گنی سے زیادہ ہے دشمن کی، یا مثلا وہ یہ اکیلا ہے اور وہ تین ہیں یا اس سے زیادہ ہیں، تو یا پھر یہ ہے کہ پینترا بدلنے کے لیے وہاں سے ہٹا ہے دوبارہ اس پر حملہ کرنے کے لیے، یا وہ ہتھیار سے مسلح ہے اور یہ غیر مسلح ہے، تو اس صورت میں وہ گنہگار نہیں ہوگا. وہ قذف المحصنات، کسی پاک دامن عورت کے اوپر زنا کی تہمت لگانا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. واکل الربا، سود کھانا. واکل و مال یتیم، اور یتیم کا مال کھانا. والحاد فی المسجد، یہ فی المسجد مسجد الحرام، مسجد حرم میں مکہ مکرمہ میں بے دینی کا ارتکاب کرنا، الحاد یعنی بے دینی. والذی یستسخر، اور وہ جو لوگوں کا ٹھٹھا اڑاتا ہے، لوگوں کی مشکری کرتا ہے، تو یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. وبکاء الوالدین من الحقوق، اور اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے ماں باپ کا رونا، یہ اولاد کی نافرمانی اولاد کے لیے کبیرہ گناہ ہے. قال لی ابن عمر، اتفرق من الناس وتحب ان تدخل الجنت. اب یہ فیصلہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ نو کبیرہ گناہ گنوانے کے بعد مجھ سے پوچھا کہ تجھے جہنم کا ڈر لگتا ہے نا، اور جنت میں داخل ہونے کو پسند کرتا ہے، تیرا جی چاہتا ہے نا جنت میں جانے کو، اور جہنم سے ڈرتا ہے. بول تو یہ اللہ کا کیوں نہیں، اللہ کی قسم جہنم سے ڈرتا ہوں، جنت میں داخل ہونے کی خواہش ہے. کالا احیون والداک، تو کب پھر پوچھا کہ تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ کل تو ہندی ہوں، کیا ماں ہے میری. کالا فواللہ لو الانت لہ الکلام وطعمت الطعام لتدخلن الجنت ما اجتنبت الکبائر. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے قسم کھا کر کے کہا، اللہ کی قسم، اگر ماں کے سامنے نرمی سے بات کرے گا اور ان کو کھانا کھلائے گا تو جنت میں ضرور داخل ہو جائے گا، بشرطے کے کبیرہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرو. تو معلوم ہوا کہ ماں باپ کے ساتھ نرم گفتگو، ان کو کھلانا، ان کی خدمت کرنا، یہ بہت بڑا نیکی کا کام ہے. جن حضرات کو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے نواز رکھا ہے تو وہ اس کی قدر کریں. باب و جزائل والدین، ماں باپ کا بدلہ. یعنی کوئی آدمی ماں یا باپ کے احسان کا بدلہ کیسے چکا سکتا ہے؟ حدثنا قبیصۃ قال حدثنا سفیان عن سہیل بن ابی صالح عن ابی عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یجزی ولد والدہ الا ان یجدہ مملوکا فیشتریہ فیعتقہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بیٹا، کوئی اولاد اپنے باپ کا کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا سوائے اس کے کہ وہ اپنے باپ کو کسی کا غلام پاوے اور اس کو خرید کر آزاد کر دے. یہ البتہ یہ وہ شکل ہے کہ جس میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ اس نے اپنے باپ کے احسان کا بدلہ چکایا، اس کے علاوہ اور کوئی شکل نہیں. حدثنا آدم قال حدثنا شعبۃ قال حدثنا سعید بن ابی بردۃ قال سمیت ابی یحدث انه شهد ابن عمر رجلا یمانیا یطوف بالبیت حمل امه وراء ظهری یقول انی لها بعیرها المذلل ان عذرت رکابها لم عذر. ثم قال یا ابن عمر اترانی جزیتها؟ قال لا ولا بظفرۃ واحدۃ. ثم طاف ابن عمر فات المقام فصلى ركعتين ثم قال يا ابن ابي موسى ان کل رکعتین تکفران ما امامہا. حضرت سعید ابن ابی بردہ اپنے ابا ابو بردہ اشعری جو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں تابعی ہیں ان سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ کو سنا یعنی ابو کی سعید کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ ابو بردہ کو سنا کہ وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یمنی آدمی کو دیکھا جو بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا اور اس نے اپنی ماں کو اپنی پیٹھ پر اٹھا رکھا تھا اور وہ یہ شعر پڑھ رہا تھا انی لہا بعیر المذلل, میں تو اپنی ماں کا جو ہے تابے دار اونٹ ہوں, سدھایا ہوا اونٹ ہوں, جیسے اونٹ اپنے مالک کو اپنے اوپر سوار کرا کے چلتا ہے اس طرح میں بھی ہوں. ان حضرت رکاب ہوا اگر اس کی سواری بیت کے بھی تو میں نہیں بیتکوں گا. یعنی ویسے سواری کے جانور کا حال تو یہ ہے کہ کبھی کبھی وہ بدک جاتا ہے اور اس کے بدکنے کی وجہ سے جو آدمی اس پر سوار ہوتا ہے اس کو زحمت اور تکلیف اٹھانا پڑتی ہے, لیکن کہتا ہے میں نہیں بتکوں گا. اس کے بعد اس نے پوچھا کہ ابن عمر اترانی جزئی تو ہاں, کیا آپ کا خیال یہ ہے کہ میں نے اپنی ماں کے احسان کا بدلہ چکا دیا یہ جو میں اپنی پیٹھ پر اٹھا کر کے پھر رہا ہوں. بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ میں یمن سے ان کو اسی طرح اٹھا کر کے لایا ہوں حج کے واسطے اور یہاں, اور جتنا انہوں نے مجھے اپنے پیٹ میں رکھا اس سے زیادہ زمانہ میں نے ان کو اپنی پیٹھ پر سوار کیا ہے. تو کیا ایسا کر کے میں نے اپنی ماں کے احسان کا بدلہ چکا دیا؟ قال لا ولا بزفرۃ واحدۃ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا نہیں, ان کی ایک آہ کا بھی بدلہ نہیں چکایا. یعنی تیری پیدائش کے وقت جو تکلیفیں اٹھائی ہے اور اس تکلیف میں جو آہ ایک آہ نکلی ہے اس ایک آہ کا بھی بدلہ تیرے ان عمل سے نہیں ہوا. اور اس کے بعد ابو بردہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے طواف پورا کیا اور مقام ابراہیم کے پاس آئے اور وہاں دو رکعتیں پڑھی, اور اس کے بعد ان کو یعنی حضرت ابو بردہ کو خطاب کرتے ہوئے یوں کہا کہ ابو موسیٰ کے بیٹے یہ دو رکعتیں جو ہیں یہ اس سے پہلے کے سارے گناہوں کو معاف کرا دیتی ہیں, یعنی طواف کی دو رکعتیں. حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني ليس قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال عن ابي هازم عن ابي مرة مولى عقيل ان ابا هريرة رضي الله تعالى عنه كان يستخلفه مروان وكان يكون بذي الحليفة فكانت امه في بيت وهو في اخر قال فاذا اراد ان يخرج وقف على بابها فقال السلام عليك يا امتاه ورحمة الله وبركاته فتقول وعليك يا بنيا ورحمة الله وبركاته فيقول رحمك الله كما ربيتني صغيرا فتقول رحمك الله كما بررتني كبيرا ثم إذا أراد أن يدخل الصنعاء مثله. أبو مرة کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مروان ابن حکم کبھی کبھی اپنا جانشین اور نائب بناتا تھا. یہ مروان ابن حکم جو تھا وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مدینہ منورہ کا گورنر تھا, حاکم تھا. تو اس کو کہیں باہر جانا ہوتا تھا تو وہ اپنی جگہ پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کر کے جاتا تھا. وکان یکون بذی الحلیفۃ, ابو مرہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام ذی الحلیفہ وہ بیر علی جو مدینہ والوں کی میقات ہے اور مدینہ کے بالکل متصل ہے وہاں رہتے تھے حضرت ابو ہریرہ. اور کہتے ہیں کہ ان کی والدہ ایک حجرے میں رہتی تھی اور وہ دوسرے حجرے میں رہتے تھے. قال فاذا اراد ان يخرج, اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت یہ تھی کہ جب وہ کہیں باہر جانا چاہتے تو اپنی ماں کے کمرے کے دروازے کے پاس آ کر کھڑے ہو کر سلام کرتے کہ امی السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اس کے جواب میں ان کی والدہ کہتی تھی اے میرے بیٹے وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے اے امی اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت نازل کرے کہ آپ نے مجھے بچپن میں پالا جیسا قرآن جو کمال وقر رب ارحمہما اور ان کے لیے دعا بھی کرو کہ اللہ ہمارے ماں باپ پر تو اس طرح مہربانی فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے بڑی محبت سے پالا تو نے آپ نے مجھے بچپن میں پالا اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے اپنی رحمت نازل فرمائے مہربانی کا معاملہ کرے تو اس کے جواب میں ان کی والدہ کہتی رحمک اللہ کما بررتنی کبیرہ کہ بڑے ہو کر تم نے جیسی میرے ساتھ نیکی اور بھلائی کی اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے. کہتے ہیں ابو مرہ سمیدار آدھائیت خلا جب واپس آتے تھے اور اپنے گھر میں جانا چاہتے تھے تو اسی طرح کرتے اما کے گجرے کے دروازے کے پاس کھڑے ہوتے اور اسی طرح کہتے سلام کرتے ان کو جواب دیتی پھر یہ دعا دیتے وہ دعا دیتی پھر اپنے گھر میں. اس سے معلوم ہوا کہ یہ بھی آداب میں سے ہے کہ آدمی اگر ماں باپ موجود ہیں گھر سے باہر جانا چاہتا ہے تو جاتے ہوئے بھی ان کو سلام کر کے جاوے دعا ان کو دے کر کے جاوے ان سے دعا لے کر کے جاوے اور جب واپس آوے تو بھی ان کو سلام کر کے جاوے. یہ آداب میں سے. حدثنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ والد کا ان کے بچپن میں انتقال ہو گیا تھا. یہ اپنی ماں کی بڑی خدمت کرتے تھے جب تک کہ ان کی ماں زندہ رہی کہیں دوسری جگہ وہ گئے نہیں یہاں تک کہ حج میں بھی نہیں جاتے تھے تاکہ ماں کی خدمت میں کمی نہ ہو. ان کی والدہ کے انتقال کے بعد پھر حج میں جانے لگے. قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سفیان عن عطاء بن صائب عن ابی عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یبایعہ علی الہجرۃ وترک ابویہ یبکیان فقال ارجع الیہما واذیکما کما ابکیتہما. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ آپ کے دست مبارک پر ہجرت پر بیعت کرنا چاہتا تھا اور وہ جب اس ارادے سے آیا تو ماں باپ کو روتا ہوا چھوڑ کر کے آیا. گویا ماں باپ اس کو آنے دینا چاہتے نہیں تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا جاؤ واپس ماں باپ کے پاس اور جیسے ان کو تم نے رلایا ہے اس طرح ہنساؤ ان کو ہنساؤ جیسے رلا کر کے آئے اور جا کر کے ہنساؤ. اسی لیے لکھا ہے فقہا نے کہ جہاد بھی جب تک کہ فرض عین نہ ہو جائے وہاں تک ماں باپ کی اجازت کے بغیر جا سکتا نہیں ہے. اسی طرح طلب علم میں اور بھی کسی بھی اس کے لیے سفر پر بھی اگر ماں باپ اجازت نہیں دیتے تو جانا درست نہیں ہے جائز نہیں ان کی اجازت کے بغیر. اگر مال کے اندر کوئی عیب ہو تو بغیر گاہک کو وہ عیب بتائے ہوئے بیچ دی اور یہ نیت ہو کہ واپس آئے گا تو لے لیں گے کیا اس طرح بیچنا صحیح ہے؟ اور مارکیٹ میں عام طور سے ایسا ہی کرتے ہیں. ویسے تو یہ ہے کہ وہ عیب ہو تو بتا دیا جائے اور ویسے شریعت میں بھی یہ مسئلہ تو ہے کہ اگر کسی نے کوئی چیز کسی کے پاس سے خریدی اور بعد میں جا کر کے خریدار نے دیکھا کہ اس میں عیب ہے تو اس کو اس عیب کی وجہ سے واپس لوٹانے کا حق ہے. خیار عیب کہتے ہیں. تو اب یہاں کہ بھائی واپس لے کر کے آئے گا تو ہم واپس لے لیں گے مگر اس بنیاد پر اس کو آگاہ نہ کرنا یہ مناسب نہیں ہے. شریعت تو یہ کہتی ہے کہ اس کو باخبر کیا جائے. اگر کسی عورت کی عمر 60 سال سے تجاوز کر گئی ہو تو کیا وہ بغیر محرم کے سفر کر سکتی ہے؟ جبکہ بغیر محرم کے سفر صرف ہوائی جہاز کے دوران ہی ہوگا. ہوائی جہاز کے دوران ہو تو بھی اور 60 سال سے عمر تجاوز کر گئی ہو تو بھی وہ بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی. اکیلا نماز پڑھنے والا اپنی قرات اور رکوع سجود کی تسبیح اور تکبیر انتقالات کتنی زور سے پڑھے؟ کیونکہ بعض حضرات اتنی زور سے پڑھتے ہیں کہ قریب میں نماز پڑھنے والے کی نماز میں خلل ہوتا ہے. تو اتنی زور سے پڑھنا جائز ہے؟ بھائی پاس میں نماز پڑھنے والے کی نماز میں خلل ہو تو اس طرح پڑھنا تو درست نہیں ہے. بس اتنا ہے کیا وہ اس کے کان میں خود آواز پہنچ جائے. وہ تو بہت آہستہ بولے گا تو بھی کان میں اس کے کان میں آواز پہنچ جائے گی. دوسرا اپنا کان اس کے منہ کے پاس رکھے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے کان میں آواز نہ پہنچے لیکن اس کے کان میں آواز پہنچ جائے گی. بازار میں جو کھانے کی آئٹم چائنیز ملتی ہے اس میں اجینا موٹا ایک قسم کی چیز ہے, وہ سواد بڑھانے کے لیے ڈالی جاتی ہے. یہ سبھی لاری والے یا دکاندار ڈالتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کھانا جائز نہیں ہے تو آپ اس کی رہبری فرمائیں. بھئی اجینو موٹو کے متعلق ہم بھی پوچھتے ہیں کیا ہے اس کی حقیقت آپ بتائیں تو ہم حکم بتائیں. وہ کائی سے بنتا ہے اور یہ کسی نے پہلے بتایا تھا کہ وہ کچھ ملیشیا میں یا انڈونیشیا میں اس پر بہت چرچا ہوا تھا اور یہ چیز کوئی اس پر بھی کمپیوٹر پر کیا ہے وہ انٹرنیٹ پر بھی کہیں آئی تھی. بہرحال کسی کے علم میں ہو اس کی حقیقت کی تفصیل تو بتائیں بھائی. میرے والد صاحب کا آنکھ کا آپریشن ہے اور ماسا کا وال کا آپریشن ہے. دعا کی درخواست اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ مغفرت فرمائے اور والد صاحب کے آنکھ کے آپریشن کو کامیاب فرمائے. ایک مسجد کے بازو میں چائے کی لاری ہے تو جب کبھی مسجد کے میں پانی نہیں ہوتا تو وہ چائے والا نمازیوں کو اپنی لاری پر وضو کرنے دیتا ہے اور اتفاقاً کبھی اس کی لاری پر پانی ختم ہو جاتا ہے تو وہ مسجد میں پائپ لگا کر کبھی کبھی پانی بھر لیتا ہے. یا یہ صحیح ہے؟ تو مسجد میں پائپ کہاں لگا کر بھرتا ہے؟ کہتے ہیں کہ مسجد کی ٹنکی میں جو پانی آ گیا وہ تو اس کو نہیں لینا چاہیے, اس لیے درست نہیں. اور اگر وہاں کوئی یہ ہے کنواں ہے اور اس سے نکالتا ہے تو ہماری مسجد میں ایک شخص نئے پانی کے مٹکے دے گئے, لہذا پرانے مٹکوں کی کوئی ضرورت نہیں رہی تو وہ پرانے مٹکوں کا کیا کیا جائے؟ کیا کسی بھی آدمی کو گھر کے استعمال کے لیے دے سکتے ہیں؟ جنہوں نے دیے ہیں ان کو واپس کر سکتے ہیں یا پھر کسی کو جتنی اس کی قیمت مل سکتی ہو بیچ کر کے اس رقم کو مسجد میں استعمال کیا جائے؟ اسی طرح چپل جوتے یا ٹوپی وغیرہ کئی دنوں سے پڑی ہو اور کوئی نہ لے جائے تو کیا ان چیزوں کو کسی کو استعمال کے لیے دینا درست ہے؟ ہاں یہ جو کوئی نہ لے جائے اور پتہ نہ ہے کہ اب کون ہے تو اس صورت میں کسی غریب کو یہ دی جا سکتی. یہ چپل جوتے والا مسئلہ مٹکوں کا نہیں ہے. مسجد کی کوئی بھی چیز دوسری مسجد میں استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ مثلا ہماری مسجد میں تسبیح زیادہ ہے جبکہ محلے کی دوسری مسجد میں تسبیح بہت کم ہے اور وہاں ضرورت ہے, لہٰذا ہماری مسجد کی تسبیح ہم اس مسجد میں دے سکتے ہیں. ہاں گنجائش ہے. کیا شوہر اپنی بیوی کے سامنے اپنے دوست کی بیوی کی دینداری کی تعریف کر سکتا ہے؟ یعنی اس میں کیا اشکال کیا ہے؟ یعنی اگر اس کو ترغیب دینے کے لیے کرے تو, لیکن اب یہ ہے کہ اس کی طرف سے جو معاملہ ہو اس کے لیے تیار رہے. ایک صاحب کی دعوت کی ان کے دوست نے اور دعوت کھا کر کے گھر آئے تو انہوں نے کہا ان کے یہاں کڑی کھچڑی بہت اچھی بنی تھی. یہ کہا. اب یہ تو خیر بات آئی گئی ہو گئی. اب ان کے گھر میں کڑی کھچڑی بن ہی نہیں رہی, بہت دن ہو گئے. تو پھر کہا بھائی کڑی کھچڑی بناؤ نا کبھی, جاؤ اس رانڈ کے یہاں جا کے کھا لو. عورتوں میں غیرت بہت ہوتی ہے. مسافر نے سفر میں عشاء کی نماز جماعت سے کسی مسجد میں پڑھی لیکن اس کو صرف ایک یا دو رکعت ملی, تو اس صورت میں مسافر دو رکعت پر سلام پھیرے یا چار رکعت؟ چار رکعت پوری پڑے گا جب اس نے جو مقیم امام کی اقتدا کر لی, چاہے قاعدے میں ہو آخر میں, تو جب امام کے ساتھ شریک ہو گیا اب اس پر پوری ہو گئی, پوری نماز فرض ہو گئی. سلام امام سلام پھیرے گا یا اٹھ کر کے چار پوری پڑے گا؟ وہاں بچ کر کے جاؤ جی, وہ سلام کرنا یا ان کے سلام کا جواب دینا یا ان کو قرآن پڑھانا, کیسا ان کے سلام کے جواب میں وعلیکم کہہ سکتے ہیں اور اپنی طرف سے ابتدا نہ کریں سلام کرنے میں. اور کیا ان میں قرآن کریم کے حافظ ہوتے ہیں, وہ تو بات پوچھ لو بھائی, یہ کوئی مسئلے کی چیز نہیں ہے, وہاں جا کے معلوم کر لو. زید کمپیوٹر نو دھندو کرو چھ, کوئی پણ વ્યક્તિ કમ્પ્યુટર લે વેચવામાં મદદ કરે તેને ઝેડ કમિશન આપે છે, પરંતુ ખરીદનાર ત્રીજી પાર્ટીને ખબર હોતી નથી તો આવું કમિશન લેવું જાયઝ છે? એ દુરુસ્ત નહીં હે, તલા હોની ચાહી દલાલી કે અંદર. મેરી દુકાન કા કાઉન્ટર ઇસ તરહ બના હુઆ હે કે મેરી પીઠ કિબલે કી તરફ રહેતી હે, તો ક્યા યે અદબ કે ખિલાફ હે? નહીં. اور کیا میں کاؤنٹر کا رخ بدل دوں؟ بعض لوگ ایسا کہتے ہیں قبلہ کی طرف پیٹ رہنے سے روزی میں بے برکتی تنگی آتی ہے, ایسا کہیں پڑا نہیں بھائی. ارے جی نا, سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں و سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ تو ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما, مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما, قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما, مقدمات میں معفوت کو بری فرما. اے اللہ, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی آپ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما, اور جن شروع اور برائیوں سے پناہ چاہیے اسے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.